أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. انسان کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا اور اس کا اٹھانا اور دودھ چھوڑانا 30 ماہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ انسان اپنی سختی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو وہ کہنے لگا، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں، اور آپ میرے لیے میری اولاد میں صالح بنا دیجئے، آپ میرے لیے میری اولاد کو صالح بنا دیجئے، بے شک میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال کو ان کی طرف سے ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، اصحاب جنت کے اندر جنت والوں میں، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا، اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا اف ہے تمہارے اوپر، تم کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت نسلیں گزر چکی، اور اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر، تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور وہ جواب میں کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر پرانے قصے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات پکی ہو گئی ہے ان نسلوں کے اندر جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں کی اور انسانوں کی، بے شک یہ سب لوگ خسارے میں ہیں، اور ہر شخص کے لیے اس کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، اور تاکہ اللہ لوگوں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں تم نے اپنی ساری مزے کی چیزیں لے لیں اور تم نے خوب ان سے مزے اڑائے، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، آج کے دن ذلت کے عذاب کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم زمین میں تکبر کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک کی آیات ہیں جو آج کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 15، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے اور یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس آیت نمبر 15 کا پچھلی دو آیتوں سے یعنی 13 آیت نمبر 13 اور 14 سے یہ تعلق ہے کہ آیت نمبر 13 اور 14 میں جو گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جنتی وہ لوگ ہیں جو ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اور آگے فرمایا تھا کہ یہ جنتی لوگ ہیں، نہ ان پر خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو ان جنتی لوگوں کی جو بنیادی صفت ذکر کی گئی تھی وہ تو یہ تھی کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ آیت نمبر 15 میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو جنتی لوگ ہیں یہ صرف اللہ ہی کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بندوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق ہے والدین کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کا حکم دیا ہے۔ تو بات یہاں سے شروع کی اللہ تعالیٰ نے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وصینا, وصینا کا معنی وصیت کرنا, اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور سے وصیت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنے انتقال کے وقت, انتقال سے کچھ پہلے بتاتا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد ان ان چیزوں کا تم خیال رکھنا, یہ یہ کام کر لینا, تو اسے اردو میں کہا جاتا ہے, عربی میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے وصیت کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں وصینا کا لفظ اختیار فرمایا, اور یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح انسانوں میں وصیت جب آدمی کرتا ہے تو اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ محض مخاطبوں پر شفقت مقصود ہوتی ہے. ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے, دنیا سے جانے سے پہلے وہ وصیت کرتا ہے کہ دیکھو بھائی نماز پڑھنا, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جس کی وہ نصیحت کر رہا ہے اور اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے احکام کو وصیت کے ساتھ تعبیر کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو تمہیں وصیت کر رہے ہیں, ہم جو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس میں سراسر سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کا تو کوئی فائدہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی, یعنی ہم نے انسان کو وصیت کی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے, اور والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. چاہے آدمی کے داڑھی ہو, پانچ وقت کا نمازی ہو, اور پاجامہ بھی ٹخنوں سے اونچا ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر وہ والدین کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی کر رہا ہے تو وہ فاسق ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور والدین کے ساتھ بد سلوکی کو حرام قرار دیا, یہاں تک کہ اف کہنے سے بھی منع کیا ہے. لیکن والدین کی اطاعت ہر صورت میں فرض نہیں ہے. اگر والدین کسی نیک کام کا حکم دیں یا صرف جائز کام کا حکم دیں, اس میں تو ان کی اطاعت کی جائے گی, لیکن اگر وہ شرک کا یا کفر کا حکم دیں تو قرآن مجید کی سورہ لقمان میں یہ بات ہے کہ اس بارے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, کہ اگر ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم شرک کرو تو شرک میں ان کا کہنا نہ ماننا, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارنا, یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس لیے ماں باپ کافر ہوں تو حسن سلوک ضروری ہے, مسلمان ہوں تو ضروری ہے, نیک ہوں تو, برے ہوں تو, یعنی والدین کے ساتھ جو حسن سلوک فرض ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ دیوبندی ہیں یا تبلیغی ہیں یا نیک ہیں یا مسلمان ہیں, نہیں, والدین کے ساتھ حسن سلوک اس لیے فرض ہے کہ وہ والدین ہیں, والدین کے ساتھ حسن سلوک اس لیے فرض ہے کہ وہ والدین ہیں. اب والدین ہیں, آپ نے ہر حال میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ بد سلوکی سے بچنا ہے, یہاں تک کہ آپ ان کو اف بھی نہیں کہہ سکتے, آپ سختی سے ان کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے, آپ اکڑ کے ان کے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے. فلا تقل لهما اف, قرآن کہتا ہے ان کے سامنے اف بھی مت کہو, ولا تنہرهما, اور ان سے جھڑک کر بات مت کرو, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے عزت کے ساتھ بات کرو, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ان کے سامنے رحمت کے ساتھ اپنا بازو جھکا دو, عاجزی کے ساتھ اپنا بازو جھکا دو. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے اور بد سلوکی کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور جہاں تک اطاعت کی بات ہے تو اگر والدین کسی نیک کام کا حکم دیں تو بھی اس کو تو اس پر عمل کیا ہی جائے گا. اگر والدین کسی جائز کام کا حکم دیں اور آپ کے بس میں ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس جائز کام کو آپ کر گزریں. البتہ اگر وہ کسی نافرمانی کا یا ایسے کام کا حکم دیں کہ جس میں گناہ ہو یا دوسرے کسی آدمی کا حق پامال ہو رہا ہو, اس میں آپ والدین سے معذرت کر سکتے ہیں. مثلا ماں حکم دے کہ تم اپنی بیوی کو مارو یا جناب فلاں کے ساتھ ظلم کرو, تو اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اطاعت تو نہیں کی جائے گی مگر ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو وصیت کی, یعنی ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. اب والدین کا ذکر کیا, لیکن آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے بجائے ماں کا ذکر کیا ہے, اور یہ فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا, اس کی ماں نے اس کو اٹھایا پیٹ کے اندر بڑی تکلیف کے ساتھ. ماں نے اسے اٹھایا تکلیف کے ساتھ. حمل کی جو مدت ہے وہ ماں کے لیے مشکل ہوتی ہے, 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک کا حمل ہوتا ہے. اب اس میں کبھی ماں کو الٹیاں ہو رہی ہیں, کبھی تکلیف ہو رہی ہے, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور طرح طرح کی تکلیفیں کھڑی ہوتی ہیں ماں کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ماں کی تکلیفوں کو بہت جاننے والے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تکلیف کو ذکر کیا اور فرمایا حملتہ امہ کرہن, اس کی ماں نے اس کو اٹھایا پیٹ کے اندر بڑی تکلیف کے ساتھ. معلوم ہو کہ جس زمانے میں خاتون کو حمل ٹھہرا ہو اس پر رحم کھانا چاہیے. جس زمانے میں گھر کی کسی خاتون پر کو حمل ٹھہرا ہوا ہو اس کے ساتھ بہت ہی رحم کرنا چاہیے, اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اس لیے کہ اندرونی طور سے تو وہ ویسے ہی تکلیف کے ساتھ تکلیف میں گزر رہی ہے. اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, ہر چیز اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو جو گھر کے لوگ ہیں ان کو تو بطریق اولا اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے, یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حملتہ امہ کرہن, ماں نے اٹھایا اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ. ووضعتہ کرہا, اور اس کو جنا بڑی تکلیف کے ساتھ. کیونکہ جو پیدائش کا عمل ہے ماں کے پیٹ سے بچے کا باہر آنا, وہ خود ایک تکلیف دہ عمل ہے, اور اس میں خاتون کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق بہت زیادہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, پھر فرمایا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, اس کی ماں نے اسے اٹھایا تکلیف کے ساتھ اور اسے جنا تکلیف کے ساتھ. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا. اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا, یعنی ماں بڑی تکلیف اٹھاتی ہے. 6 مہینے تو حمل کے ہوتے ہیں اور پھر 2 سال دودھ پلانے کے ہوتے ہیں. اور اسی آیت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین, بلکہ تمام فقہا اور تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے. حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے. اسی لیے اگر کسی آدمی کی شادی ہوئی اور 6 مہینے 1 دن یا 6 مہینے 2 دن یا 28 ہفتے, جیسے آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں 28 ہفتے میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے, ولادت ہو سکتی ہے, اور 28 مہینے تقریباً 6.5 مہینے سے کچھ قریب بنتے ہیں. تو 28 ہفتے اور 6 مہینے یہ کم سے کم مدت ہے. البتہ اس سے کسی کو 7ویں مہینے میں وضع حمل ہوتا ہے, کسی کو 8ویں میں, 8.5, 9, مختلف اللہ تعالیٰ کی جو طریقے ہیں اور ہر خاتون کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی آیت نمبر 15 میں کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھوڑانا 30 مہینے میں ہوا۔ تو 6 مہینے حمل کے اور 2 سال یعنی 24 مہینے دودھ پلانے کے، اور دودھ پلانے کے 2 سال، یہ سورہ بقرہ کی آیت سے ثابت ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، کہ والدات جو ہیں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی مسلسل 2 سال تک۔ چنانچہ جمہور علماء جس میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو رفقا ہیں، وہ بھی امام ابو حنیفہ کے خلاف، سب متفق ہیں اس بات پر کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت میں یہ بات فرمائی کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاع، جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ معلوم ہو کہ اگر 1.5 سال، 1.25 سال میں بھی بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ باہر کی چیزیں کھا سکے اور ماں کے دودھ کی اس کو ضرورت نہ رہے، تو 1.25 سال میں بھی آپ چھوڑا سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر آپ رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں تو 2 سال ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واحد امام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو دودھ جو ہے وہ 2.5 سال تک بھی اگر پلایا جائے تو اس سے رضاعت کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، مگر یہ اس قول کو کم ہی اختیار کیا گیا، اور احناف رحمہم اللہ اور تمام ائمہ کا زیادہ راج مذہب یہ ہے کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال۔ اور بعض علماء نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ وہ حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا، تو عام طور سے حمل تو 8-9 مہینے ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید نے حمل اور دودھ پلانے کی مدت کل ملا کے 2.5 سال ذکر کی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حمل کی ابتدائی مدت ہے جس میں حمل ٹھہرتا ہے، اس میں تو بسا اوقات ماں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، اور لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور 2-3 مہینے تو اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں کہ ماں کو کوئی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، ہوتی بھی ہے تو معمولی ہوتی ہے، لیکن جب آخری 6 مہینے ہوتے ہیں اس میں ماں کو تکلیف بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 6 مہینے حمل کی مدت ذکر کی اور 2 سال مدت رضاعت ذکر کی۔ تو ماں جو ہے وہ حمل کی جو مدت ہے اس میں بھی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے کپڑے بدلنا، اسے پاک صاف رکھنا، اس کو نہلانا دھلانا، اس کی بھوک کا خیال کرنا، اس کی تکلیف کا احساس کرنا، یہ سارا کا سارا کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں کی تکلیفوں کا خاص طور پر ذکر کیا اور یہ فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، کہ ماں اس کو اٹھاتی ہے اور اس کا دودھ چھڑاتی ہے 30 ماہ تک۔ اور یہ جو ماں کی تکلیف کا ذکر کیا، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میں، ایک صحابی آئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے کس رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے عرض کیا جی پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا ثم اباک، کہ پھر اپنے والد کے ساتھ۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرے، اطاعت تو کرے باپ کی، کیونکہ باپ سمجھدار ہوتا ہے، حالات سے واقف ہوتا ہے، تعلیم و تربیت زیادہ بہتر جانتا ہے، ماں کو اتنا اندازہ باہر کے ماحول کا، تعلیم و تربیت کا اور مسائل کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ تربیت کے اندر باپ کی اطاعت کریں، لیکن جب خدمت کا موقع آئے تو سب سے پہلے خدمت کس کی کریں؟ ماں کی کریں۔ اسے لکھا ہے کہ اگر ماں بھی کوئی چیز مانگے، باپ بھی مانگے، پہلے کس کو دی جائے گی؟ بچوں کو جائیے کہ ماں کو پیش کریں، کیونکہ ماں کا حق مقدم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں کی تکلیفوں کا، خواتین کی تکلیفوں کا قرآن مجید کے اندر صاف صاف ذکر کیا اور فرمایا کہ حملت امہ کرہا و وضعت کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھایا بڑی تکلیف کے ساتھ اور پھر جنا بڑی تکلیف کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنتن، یہاں تک کہ جب وہ آدمی، جب وہ انسان اپنی قوت کو پہنچ گیا، یعنی اس کی جسمانی قوت مکمل ہو گئی۔ وبلغ 40 سنتن، اور پھر وہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو۔ قال رب اوزعنی، تو اس نے کہا کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ وان اعمل صالحا ترضاه، اور میں ایسا نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں۔ واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد کو صالح بنا دیجئے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں نے آپ کی طرف توبہ کی ہے، یعنی رجوع کیا ہے، اور بے شک میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب یہ جو آیت ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ آدمی اپنی شدت کو پہنچ گیا، یعنی اس کے اعضاء مکمل طور پر مضبوط ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچہ ہوتا ہے، پھر بچہ لڑکا ہوتا ہے، لڑکا ہونے کے بعد جوان ہوتا ہے، گبرو جوان ہو جاتا ہے، 13-14 سال میں بھی بچہ بالغ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب 18 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اعضاء کے اندر قوت آ جاتی ہے۔ اور پھر جو اس کی عقل ہے اور تجربہ ہے وہ عام طور سے پورا ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دو لفظ علیحدہ علیحدہ ارشاد فرمائے، پہلے یہ فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی قوت کو پہنچ گیا، یعنی اس کی جسمانی قوت مکمل ہو گئی۔ وبلغ 40 سنتن، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جب اس کی عقل بھی مکمل ہو گئی۔ اور اکثر مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس لیے کہ ان کی جب عمر 18 سال کی تھی تو ان کی دوستی شروع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بکریاں بھی چرائیں اور شام کا سفر بھی کیا، اور تجارتی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی جب وحی آنی شروع ہوئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت میں 38 سال تھی، تو سب سے پہلے جو مسلمان ہونے والے 4 آدمی تھے، ایک خاتون، ایک بچہ، ایک غلام، ایک آزاد، تو ان میں آزاد جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور جب 2 سال مزید ہو گئے پھر انہوں نے یہ دعا مانگی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی۔ اور کئی مفسرین نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں شامل کر دی۔ حتی اذا بلغ اشد، یہاں تک کہ جب وہ آدمی اپنی جسم کی مضبوطی کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنتن، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، قال رب اوزعنی، تو اس نے یہ کہا یعنی دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ تو سب سے پہلے شکر، اس بات کا شکر کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور جو جو نعمتیں سامنے نظر آ رہی ہیں ان پر شکر، اور والدین پر جو نعمتیں ہیں ان کا شکر۔ تو یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں۔ آگے جو جملہ ہے وہ عجیب جملہ ہے، وہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں۔ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں۔ اور یہ عجیب جملہ ہے، اور یہ جملہ یہاں بھی آیا ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ سورہ النمل کے اندر بھی آیا ہے، اور وہاں بھی ان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، وہاں سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے اس میں بھی یہ جملہ آیا ہے، اور یہاں بھی یہ جملہ آیا۔ قرآن مجید نے دو جگہوں میں اس جملے کو ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے اس حقیقت کو۔ وہ یہ ہے کہ عمل تو بہت سارے ہوتے ہیں اور وہ نیک اعمال ہوتے ہیں، لیکن آدمی ان نیک اعمال میں کون سا عمل کس وقت میں کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النمل کی آیت میں اور سورۃ الاحقاف کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں، ایسا نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں۔ اب دیکھیے یہ ہفتے کا دن ہے، میں یہاں درس قرآن بھی دے سکتا ہوں، اس وقت میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اور میں یہاں بیٹھ کر قریب میں تلاوت بھی کر سکتا ہوں، میں تبلیغ میں بھی جا سکتا ہوں، میں ہسپتال میں کسی کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہوں، میں تعزیت کے لیے بھی جا سکتا ہوں، اور بھی مختلف نیکی کے کام ہیں، درود شریف پڑھ سکتا ہوں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتا ہوں، ساری نیکی کے کام ہیں، لیکن کس وقت میں کون سا نیک کام کرنا چاہیے اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہر وقت میں آپ کے سامنے 100 کے قریب نیکیاں ہوتی ہیں، 100 سے زیادہ، الایمان بزوم و سبعون شعبتن، بہت ساری نیکیاں ہیں جن کو انسان، لیکن کس وقت میں کون سا عمل کرے یہ ہے اصل بات۔ اگر آپ نے وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے اس کا احساس کر لیا، اس کا خیال کر لیا، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے وہ کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ تو یہ حقیقت ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ہر نیک عمل کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت میں میں کون سا وہ نیک عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہم سے فرمایا کہ ماں بیمار ہے اور بیٹا پاس اسپتال میں کھڑا ہوا ہے، ماں کہہ رہی ہے مجھے چھوڑ کر نہ جا، ہاتھ پکڑے ہوئے، ماں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے بیٹا، بیٹا جو ہے وہ نماز با جماعت کا عادی ہے، اور جناب کبھی اس نے نماز با جماعت نہیں چھوڑی، اب وہ سوچ رہا ہے کہ کیا کروں۔ اب وہ بھی ایک نیک عمل ہے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، کون سا نیک عمل کروں، یہ اس میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ اس وقت میں صحیح صحیح فیصلہ کرنا کہ اس وقت میں مجھے کون سا نیک عمل کرنا چاہیے، یہ ہے اصل بات۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب جناب ان کا ایک ٹائم ہے اس وقت میں لے کے اس وقت سے یہ جناب متب کریں گے. اب متب میں جا کے مریض تو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مریض کو دیکھنے میں تو ہر مریض کو ہاتھ لگانے سے کوئی دس دس نیکیاں تو نہیں ملیں گی, اور قرآن مجید میں تلاوت کے بارے میں ہر حرف کے اوپر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب یہ قرآن مجید اس وقت میں اگر یہ تلاوت کریں, یا میدان الافتاء میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے تنخواہ مل رہی ہے, مدرسے نے مجھے مکان دیا ہوا ہے, میں ڈیوٹی پر ہوں اور میں فتوے کا کام چھوڑ کر تلاوت قرآن کروں, تو فتوے کے کام میں زیادہ ثواب ہے یا تلاوت قرآن میں؟ اگر آپ ویسے گنتی کے اور کیلکولیٹر کا حساب کریں گے تو اس میں تو قرآن مجید کی تلاوت میں زیادہ ثواب ہے, لیکن میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر اگر قرآن مجید کی تلاوت کروں گا یا اس وقت میں نفلوں کی لمبی نیت باندھ لوں گا یا درود شریف کی تسبیح پڑھوں گا اور جناب فتوے کا کام جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں انجام نہیں دوں گا, تو بتائیے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پسند نہیں ہوگا. اس لیے ہر آدمی کو ہر وقت میں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں جو اس وقت میں نیک عمل کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نمل میں بھی ارشاد فرمائی ہے اور سورۃ الاحقاف میں بھی, اور ہر جگہ یہ قید لگائی ہے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما ان اعمل صالحا ترضا, کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک کام کروں جو آپ کو پسند ہو. کبھی تلاوت قرآن سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور امام تلاوت کر رہا ہے اب آپ تلاوت کریں گے؟ اب اللہ کس بات سے راضی ہوگا؟ فاستمعوا له وانصتوا, کان لگا کر سنو چپ رہو. فاستمعوا له وانصتوا, کان لگا کر سنو اور چپ رہو, قرآن کہتا ہے. اب اس وقت میں آپ اپنی زبان کو اگر حرکت دینا شروع کریں گے اور امام بھی تلاوت کر رہا ہے آپ بھی تلاوت کر رہے ہیں ہر حرف کے اوپر دس نیکیاں کیلکولیٹر سے آپ گنتے جا رہے ہیں, یہ اللہ کے ہاں پسند نہیں ہے. اس وقت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ کان لگا کر سنو اور چپ رہو, اب تلاوت مت کرو. آپ خطیب خطبہ دے رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے خطیب کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں یا جناب تسبیح پڑھ رہے ہیں, اجازت نہیں ہے. جب جمعہ کا خطبہ ہے آپ کو خاموشی کے ساتھ امام کی طرف متوجہ رہنا چاہیے, دل دل میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں ذکر کرتے رہیں اس کی تو اجازت ہے, لیکن زبان سے سامنے بیٹھ کر اور تسبیح چلانا خطبے کے وقت میں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ نیکی کا کام جو اس وقت میں میں کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ دعا نقل کی کہ جب وہ آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہے, میرے والدین پر کی ہیں, اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں. ان اعمل صالحا ترضا, میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں. واصلح لی فی ذریتی, اور میری اولاد میں میرے لیے اصلاح کر دیجئے, میری اولاد کی میرے لیے اصلاح کر دیجئے, میری خاطر سے آپ میری اولاد میں اصلاح کر دیجئے, ان کو صلاح کی نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے, ان کو صالحین میں شامل کر دیجئے. اور یہ ہے واصلح لی فی ذریتی, اور سورۃ النمل میں اسی کو دوسرے طریقے سے تعبیر کیا گیا, ان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. وہاں تو اپنا ذکر ہے کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے, اور یہاں اللہ تعالی نے جو دعا سکھائی اس میں اولاد کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ یہ دعا کی واصلح لی فی ذریتی, کہ یا اللہ میرے لیے میری اولاد میں صلاح پیدا فرما دیجئے, یعنی میری اولاد کو صالح بنا دیجئے, نیک بنا دیجئے. آگے فرمایا انی تبت الیک و انی من المسلمین, میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں, انی تبت الیک کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ میں نے آپ سے توبہ کی ہے، اور توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنے کے، تو آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں انی تبت الیک، بے شک میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں یعنی فرما برداروں میں سے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مرد مسلمان کا ذکر کیا کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا اس نے یہ دعا کی، اور پھر آگے قرآن کہتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال کو ان سے ہم قبول کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں جنتیوں میں شامل کر کے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا، یعنی ان کو اہل جنت میں شامل کیا جائے گا، جنت میں ان کو پہنچایا جائے گا، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. تو آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے اچھے اعمال کو، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور جن کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں فی اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ میں شامل کر کے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. اب یہ دو آیتیں ہوئی ہیں، آیت نمبر 15 اور 16، آج وقت ختم ہو گیا، اسی کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. اور ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اس کی ماں نے اسے اٹھایا بڑی تکلیف کے ساتھ، اور اسے جنا بڑی تکلیف کے ساتھ، اور اس کا اٹھانا اور دودھ چھوڑانا 30 مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی طاقت کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو وہ کہنے لگا اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں، اور آپ میرے لیے میری اولاد میں صلاح پیدا کر دیجئے، بے شک میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں اہل جنت کے اندر، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. دعا کر لیجیے. اور آپ کو پتا ہے کہ کل یہ 22 مارچ کو یہ بڑا حادثہ ہوا، اور ہمارے محسن شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم مدظ اللہم العالی پر قاتلانہ حملہ ہوا، جو ہم سب کے محسن بھی ہیں، عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی. قاتلانہ حملہ بڑا سخت تھا، چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ تھی، 2 گارڈ شہید ہو گئے، 1 ڈرائیور سخت زخمی حالت میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے، 1 ڈرائیور بھی بہت زخمی ہوا مگر اس کی جان خطرے میں نہیں ہے، اور بڑا نقصان ہوا ان شہادتوں کا. لیکن ساتھ ساتھ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو اور ان کے اہل خانہ کو محفوظ رکھا. حضرت تھے اور حضرت کی اہلیہ محترمہ تھیں، 1 پوتا تھا حضرت کا 4-5 سال کا، اور دوسری پوتی تھی 6 سال کی، یہ 5 سال کی. اللہ تعالیٰ نے ان سب کی حفاظت فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں اور قاتلوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، اور ہمارے ان تمام اکابر کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ آج جو ہم نے آیت نمبر 15 میں اور 16 میں دعا سیکھی ہے، یا اللہ وہ دعا ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو آپ نے ہم پر ہمارے والدین پر کی ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وہ نیک کام کریں جس سے آپ راضی ہوں. یا اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا دیجئے. یا اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو کچھ یہ حادثہ پیش آیا اس میں جو شہادتیں ہوئیں، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما، ان کے پاس پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. جو لوگ ہسپتال میں داخل ہیں یا اللہ انہیں صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کو اور تمام اکابر علماء اور مشائخ کو یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالموں، قاتلوں اور ڈاکوؤں اور غنڈوں سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ یا انصاف کی حکمرانی فرما، عدل و انصاف کی حکومت قائم فرما، ظالموں سے قاتلوں سے ہماری حفاظت فرما، ان سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والعمل والفعل والنیت والهدی انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.